الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات میں نے گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے امت مسلمہ کی 14 صدیوں کی تاریخ میں دین کے احیاء کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کا ذکر کیا تھا. وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے حصے میں تو حق کو تعارف کرانا ممکن ہوا, لیکن دوسرے حصے میں بہت اجمال اور اختصار کا طریقہ اختیار کرنا پڑا. تاہم ایک نقشہ آپ کے سامنے ضرور آ گیا ہوگا کہ اہم بحث یہ تحریکیں کس طرح اٹھیں, ان کی تاریخ کیا تھی اور ان کے کیا اثرات ہوئے. میں چونکہ موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر گفتگو کر رہا ہوں, تو اس لیے اسی نشستوں سے اس کو مربوط کرنے کے لیے مختصر سا محاکمہ کر دیتا ہوں. 6 تحریکوں کا میں نے ذکر کیا تھا, خوارج کی تحریک, شیعہ تحریک, تصوف کی تحریک, پھر اخوان المسلمین کی تحریک, جماعت اسلامی اور سید نورسی کی تحریک جو ترکی میں فتح اللہ صاحب گولن کے اہتمام جاری ہے. ان سب تحریکوں میں اگر آپ تاریخی معلومات سے قطع نظر کر کے اور ان کے لاعمل سے بھی کسی حد تک قطع نظر کر کے بنیادی مقصد کو سمجھنا چاہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 3 مقاصد ہیں. میں نے ابتدا میں یہ کیا تھا کہ تحریک اسی وقت اٹھتی ہے جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یا کچھ کھویا گیا ہے جس کو پانا ہے, اور یا کچھ پانے کی آرزو ہے اسے پورا کرنا ہے, ورنہ حرکت پیدا نہیں ہوتی. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ہدف, کوئی نقط و عین متعین ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو ان تمام تحریکوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں نے جیسے کہہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں جو تحریک کا یا حرکت کا باعث بنی. پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو عادل ہو اور مثالی کردار کرتا ہو. ایک عادل اور مثالی کردار کے حامل حکمران اور اس کے تحت بننے والی حکومت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی. میں اس کا پس منظر بتا چکا ہوں کہ ایسا کیوں. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم بھی اس دنیا میں ایک شعوری شخصیت رکھتے ہیں, تو آخر اس میں کیا حرج ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی خدائی صفات آ جائے. خدائی صفات میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ اس کائنات سے اوپر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, کچھ ملائکہ سے رابطہ ہو جائے, کچھ کرامتوں کا ہم سے بھی ظہور ہونے لگے, کچھ حقائق ہم پر بھی کھلنے لگے. اسی کا منتہا کمال یہ تھا کہ انسان گویا اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور میں اس کے عرفان کے بعد خود اپنی ذات سے کتنا بلند اٹھ کے اس کو پا لیتا ہوں. دوسرا ہدف یہ ہوا. اور تیسرا ہدف جو بعد کے زمانوں میں نمایاں ہوا اور اس صدی میں ان سب تحریکوں کی روح میں سرایت کر گیا, وہ مسلمانوں کی محکومی اور مغلوبیت کو دور کرنا تھا. یعنی یہ پوری کی پوری قوم جو ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کر رہی تھی, یہ چونکہ مغلوب ہو گئی ہے اور اس کے مقابل میں ایک دوسری تہذیب ایک دوسرا تمدن غلبہ حاصل کر چکا ہے, اس کے خلاف جدوجہد کر کے مسلمانوں کو اس مروبیت سے نکالا جائے, یا انہیں تحریکوں کی اصطلاح میں جاہلیت جدیدہ نے جو فتنہ پیدا کر دیا ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی جائے. اسی کو مغربیت اور اسلام کی کشمکش سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو اگر آپ تو پہلے دن سے دیکھیں, یعنی قواعد کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں, تو آج تک کسی نہ کسی طریقے سے ان تحریکوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی. ان تینوں کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کو عادل ہونا چاہیے اور اس کو ایک مثالی حکمران ہونا چاہیے, اس کی سیرت اور کردار میں وہی چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے اور اعلیٰ پیمانے پر نظر آنی چاہیے جو مثال کے طور پر سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا سید عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے. سادہ لفظوں میں جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو گویا ہم خلافت راشدہ کا لیا چاہتے ہیں, بلکہ جو تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کی خلافت کے بارے میں ایک حدیث میں اختیار کی تھی, خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی نبوت کے طریقے کی خلافت, ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تمنا کوئی بری تمنا نہیں, انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اندر جو آرزوئیں اٹھتی ہیں اور وہ اگر چھٹی آرزوئیں ہیں تو ان پر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی بہتر ہونی چاہیے, صحت اور تندرستی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے, میرا کاروبار بہت بہتر ہونا چاہیے, میرے معاشی حالات میں بہتری آنی چاہیے. وہ ان سب چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور یہ بڑی حد تک اس کی مختلف سرگرمیوں کا محرک بنتی ہے. اسی طرح اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر یہ سمجھے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا آئیڈیل ہے اور ایک غیر معمولی حکومت سے ہماری اطلاع ہوئی تھی, اس حکومت کو دوبارہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہم اپنے حکمرانوں کو وہاں پہنچائیں, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے میں یا آپ اختلاف کریں. یہ آرزو بھی فکری آرزو ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقے ایجاد کیے جائیں, یعنی انسان اپنی معاش کو بہتر بنانے کے لیے بھی تو آخر طریقے اختیار کرتا ہے, دنیا میں کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سے راستے اختیار کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی اگر کوئی طریقے اختیار کیے جائیں اس پر بھی میرے نزدیک کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگلا سوال زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ کیا مذہب نے ہمیں, یعنی ہمارا جو دین ہے اسلام, اس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. میں نے کچھ مثالیں دی کہ میری فطرت یا انسان کی حیثیت سے میرا وجود تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی صحت کو بہتر رکھوں, اپنی معاش کو بہتر بناؤں, اپنے گھر بار کو بہتر بناؤں, لیکن ان میں سے کیا کسی چیز کو مذہبی حکم قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جب ہم اپنے دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی وہ خدا جس نے مجھے اسلام دیا ہے یا جس نے ایک مذہب مجھے دیا ہے اس میں تحریک کا باعث ہی بالکل الگ ہے. وہ تو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں اصل مسئلہ موت کا مسئلہ ہے, تمہیں ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے, تمہارے پروردگار نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی, تم اس عارضی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ وہ تمہاری شخصیت کی تفہیم کر کے تمہیں اپنی اگلی دنیا کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے, تمہیں اس انتخاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعوت برپا کرتے ہیں تو قرآن اسے انذار سے تعبیر کرتا ہے, لوگوں کو خبردار کرو وہ بھولے ہوئے ہیں, یعنی میں اپنی صحت کی بہتری کو آسانی کے ساتھ نہیں بھولتا، معاشی بہتری کو بھی آسانی کے ساتھ نہیں بھولتا. ہر آدمی اس طرح دور میں مصروف ہے. مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر جب ان کو منہ دھلاتی ہیں اور سنڈے میں باہر بھیجتی ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے، وہ بھی اس جذبے سے سرشار ہوتی ہیں. تو اس کی اگلی زندگی جو 40 سال بعد یا 20 سال بعد آنے والی ہے، اس میں کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائے. والدین کو میں دیکھتا ہوں سب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. اور ایسے ہی جیسے میں آپ کے سامنے آپ کی پوری تعریف کر چکا ہوں، کہیں بیٹھ جائیے، ہر آدمی ایک اچھی حکومت کے لیے بیدار ہے. اس پر گفتگو کو روکنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہر جگہ ہو رہی ہوتی. اس کے لیے کسی کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جس چیز کو ہم فراموش کیے ہوتے ہیں اس کو بیدار کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ تمہارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، وہ ہونا ہے ہر شخص کے ساتھ، اور اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جانا بلکہ ایک اور زندگی کو شروع ہونا ہے. اور اس زندگی میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا عیش ایسے دوام ہے، لہذا اس میں منتخب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. قرآن مجید کو اگر آپ بالکل تھوڑے ذہن کے ساتھ سادہ ترجمہ اس کا ابتدا سے پڑھنا شروع کر دیں اور انتہا تک پہنچ جائے تو وہ اس کی منادی کرتا نظر آئے گا، ہر جگہ اس کو دیر دست لائے گا. بلکہ یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں لوگ فال کھولتے تھے، دیوانے حافظ کو پکڑتے تھے اور کہیں سے کھول لیتے تھے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کتاب کھول کر وہ چند سطر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. قرآن میں اگر آپ فال کھولنے کے طریقے پر کہیں سے کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو تیسری چوتھی صدر میں یہی مضمون دے رہتا ہے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اس کے حرف حرف کے اندر یہی ندا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ہاں ہدف، نصب العین، مقصد وہ یہ، اس کو وہ پوری قوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا لیتے ہیں. اور قرآن مجید جب ان کا تعارف کراتا ہے تو اسی مقصد کے تحت کراتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ضرورت کیوں پیش ہے، تو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے بات کہ ہم نے تمہاری ابتدا کی تو تم فطرت کا الہام دے کر آئے تھے اور بالکل ٹھیک راستے پر تھے، سمجھتے تھے کہ تمہارا نصب العین کیا ہے، لیکن پھر تمہارے اندر جب اختلافات پیدا ہوں گے تو بعض اللہ النبیین، اور بعض اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا تاکہ وہ تمہیں بشارت دے کہ آگے جہاں تمہارا انتخاب ہونا ہے وہ کیا دنیا ہے، اور وہ منذرین اور خبردار کریں کہ کہیں اس کو کھو نہ دینا. انبیاء علیہ السلام کی بیشت کا یہ مقصد قرآن نے بیان کیا ہے. اور پھر اس کے آگے جا کر کیونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی، انبیاء کی جگہ یہ خدمت جن کو انجام دینی ہے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کے تقرر کو جب سورہ توبہ میں بیان کیا تو وہاں بھی دیکھیے کیا تھا. اس کے الفاظ یہ ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان تو اس شعبہ زندگی کو اختیار نہیں کرتے، لولا نفرہ من کل فرقہ منہم طائفہ، ان کی ہر گروہ میں سے کوئی دو چار لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ تفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کے گہری بصیرت پیدا کرنے والے عالم بنے. کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ نکلے اور وہ آ کر یہ تفقہوا فی الدین، دین کی گہری بصیرت پیدا کرے. اس لیے ضرور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے اور وہ اس حادثے کے نتائج سے بچ جائے جو پیش آنے والا. یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ انبیاء ہو یا نبا، دونوں کے لیے ایک ہی نصب العین مقرر کر دیا جائے، ان کو یہ کام کرنا ہے. تو دینی لحاظ سے ان میں سے کسی چیز کی نہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی پابندی آئی کی ہے، یعنی مذہبی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ کی فطرت میں اس کے لیے آیت موجود ہے، یہ بزرگ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کاروبار نہیں کرنا، بیٹھ کر ہی کھانا ہے، تو یہ برا کام کرے گا، لیکن یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی عقل آپ کے علم کا مسئلہ ہے، اٹھی اور ضرور جد و جہد کیجیے۔ یہاں تک کہ ایک چیز جس کو مذہب نے بہت پسند کیا ہے، جس کی کچھ ترغیب بھی دی ہے، وہ شادی ہے، لیکن اس کو بھی لازم نہیں کیا۔ چنانچہ دو جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح، جنہوں نے شادی بھی نہیں کی، تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ اور آج کی امت میں دو جلیل القدر عالم ہیں، ابن تیمیہ اور امام بخاری، دونوں نے شادی نہیں، اس سے بھی کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر کسی چیز کو پسند بھی کیا تو لازم نہیں، ثواب بھی پر چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز کے ہمارا حکمران ایک عادل اور مثالی حکمران ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں ایسی ہی آرزو ہے جیسے میری معاش اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر بار اچھا ہونا چاہیے، ایسی آرزو ہے۔ اس کو مذہبی مسئلہ قرآن نے نہیں بنایا، خدا کے پیغمبر نے۔ ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ کئی کام ہیں جو بالکل جائز ہیں، بڑے اچھے ہیں، ضرور کریں، لیکن وہ فطرہ بن جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ مذہب کو وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید نے اہل کتاب کو کہا ہے کہ یا اہل کتاب لا تغرو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ پیدا کیا تھا۔ ایک دنیوی مقصد جو بالکل جائز ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر میں مثال کے طور پر اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہوں، تو میں اگر اس کو یہ کہوں کہ بیٹے تعلیم حاصل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ حاصل ہوگا، یہ حاصل ہوگا، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میں اس کہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر نہیں اسکول جاؤں گا تو خدا تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ افترا دندہ ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، خدا نے یہ بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے ریاست حکومت بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں بڑے عادل حکمران ہونے چاہیے، اس کو مذہب نے کبھی مسئلہ نہیں بنایا، کبھی بھی نہیں بنایا۔ پورے قرآن مجید کو مجھ سے یا کسی اور سے بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جائیے اور پڑھ لیجیے، ایک طرف سے شروع کیجیے، سارا ترجمہ پڑھتے چلے جائیے، کہیں وہ اس موضوع کو بھی تیرے پاس نہیں آئے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تیرے سے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یعنی جیسے اس چیز کو زیر بحث نہیں لائے گا کہ آپ کو اپنی خوراک اور غذا کا خیال رکھنا چاہیے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے، اس کو زیر بحث نہیں لائے گا، بالکل اسی طرح ایک بدلے بھی زیر بحث نہیں لائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو جب اس کو مسئلہ بنایا گیا تو پھر وہ مسئلے پیدا ہوئے جن کا میں اس سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی وہ جب اس کو مذہب کو اس کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا تو ایک دوسری دنیا وجود میں آنی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کچھ آیات کو دائیں اور بائیں سے اس سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یعنی ان کے اندر ایک مذہبی جذبہ پیدا کرنا، اور یہ نوبت پھر وہاں پہنچ جائے گی کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ خوارج نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، نفاذ شریعت کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں کر ڈالی کہ جس میں انسانیت کی تدریج ہوئی، اور اپنی جماعت کو ایک پاکیزہ جماعت بنانے کا عزم کر کے یہ ضابطہ تک بنا دیا کہ جو شخص قبیلہ گناہ کا انتخاب کرے گا ہم اس کو مار دیں گے، بلکہ اس کو بیل بیٹر سمیت مار دیں۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک ایسی چیز جو مذہب کا سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھی، اس کو مذہب کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ نہ خوارج نے اس کو مسئلہ بنایا تو اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا، نہ شیعہ حضرات نے جب اس کو مسئلہ بنایا تو یہ اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا امامت کا عقیدہ ہے جس کو آپ نے اپنے اصول خمسہ میں شامل کیا ہے، آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ ایمانیات کو بیان کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ خدا کو ماننا ہوگا، خدا کے فرشتوں کو ماننا ہوگا، خدا کی کتابوں کو ماننا ہوگا، خدا کے پیغمبروں کو ماننا ہوگا، آخرت کو ماننا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ اطاعت کو بیان کرتی ہے تو خدا کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، خدا کے پیغمبر کی اطاعت کو بیان کرتی ہے. یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے حکمران جو نظم بنائے اس کی پابندی کرو، قانون کے پابند بن کر رہو، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی میرا فرض تو بیان کرتی ہے کہ جب ایک نظم قائم ہو جائے تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے. ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کچھ رعایت دے، عدل کرو، انصاف کرو. یعنی وہ عدل اور انصاف کا تقاضا تو کر رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر رہی کہ اگر عدل نہ کرے تو ان کو معذور کر دو، یا اس طرح کے حکمران کو تلاش کرو، یا اگر تمہارا حکمران عادل اور مثالی نہ ہوا تو خدا کیا مسئول ہو جاؤ گے، یا اس کو ڈھونڈو گے کسی گاڑ میں بھی چھپا ہوا ملے، یا اس کا انتظار کرو. یعنی یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. صرف روایات کو اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے بڑے نصیحے کے اندر مبہم اور مجمل قسم کے کوئی ایک دو جملے ایسے ہیں جن کو دائیں بائیں سے آپ اس مدعا سے متعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف سیاق و سباق کی باتیں ہیں جو کہی ہے. یعنی اگر آپ اسی واقعے کو دیکھیں جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، تو وہ واقعہ، پورا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا گیا. وہاں پر آیا ہے کہ جو آدمی بھی کوئی حکومت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں حکومت کے بیت المال میں جو رقوم جمع ہوتی تھی، صدقات زکات وغیرہ، لوگوں میں وہ تقسیم بھی کیے جاتے تھے، یعنی لوگوں کو دیے جاتے تھے، اس لیے کہ ایک نوعیت کی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تھا. اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جاتا. اس میں آپ یہ نہ خیال کیجیے گا دوسرے کو غلطی ہو گئی ہوگی، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی خدا کے پیغمبر کے بارے میں قرآن سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکار کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگا دیا. منہم من یلم ذکر فی الصدقات، یعنی یہ معاملہ دیر بہت آ گیا. وہ مشہور واقعہ ہے، لوگوں میں جب بات کی جاتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا جن میں ایک آپ کے خوبیدار بھائی بھی تھے، اور جھگڑا یہ تھا کہ جو بارش کا پانی آپ کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی طرح کہیں پانی میسر ہو جاتا ہے تو کیا وہ پہلے کھیت کو ملے گا، وہ کتنا ملے گا تو پھر میرے کھیت تک آئے گا. تو حضور نے اس کا ایک فیصلہ کیا، اور اس آدمی نے جس کے خلاف بلایا یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یہ کہا کہ ہاں یہی فیصلہ آپ کو کرنا تھا اس لیے کہ آپ کے خوبیدار بھائی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں اتنا ہی بات کر دیتا. تو ایسی کچھ باتیں ہو گئی. تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ جس کے خلاف بات کی جائے گی، خدا کے پیغمبر کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اس واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑی دیر کے لیے بدلا، لیکن پھر آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سنجیدہ تھے، تو آپ نے ان کی تسلی تشفی کے لیے لوگوں کو کہا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، ان کو بھی اسے اپنا دوست سمجھتا ہے. یعنی جیسے بزرگ ہستی ایک معاملے کو رفع دفع کرانے کی طریقے، اس کا کسی حکومت سے کسی امامت سے کوئی کام نہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پہلا نسب و لین قرار دیا گیا، وہ خواہ خوارج کا ہو، شیعہ تحریک میں ہو، جس کے وقوع کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز وہی بن گیا ہے، اسی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک عظیم تمثیل وجود میں آتی ہے اور ایک بڑی تحریک روبا بن ہے. اور خواہ وہ موجودہ زمانے میں اخوان کے پیش نظر ہو یا وہ جماعت اسلامی کے پیش نظر ہو، مذہب کے پورے کانٹینٹ پہ یہ سرے سے مذکور ہی نہیں. یعنی یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، ہم سب کا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک جائز بات ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھ سے آ کے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو میں کہوں گا تو ضرور بنو. اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے تو تمہیں ضرور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ ایک بڑا غیر معمولی شعبہ ہے. اچھے ڈاکٹروں کی ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو زوردار ترغیب بھی دوں، لیکن اپنی ترغیب میں ساری کتابت اور ساری زباندانی صرف کر کے بھی ایک ادنا سا جملہ بھی میری زبان سے نکل جائے یہ خدا کا حکم ہے تو یہ ایک بہترین جرم ہوگا جس کا میں اعتراض کروں گا، کیونکہ مذہب میں جو چیز نہیں ہے میں اسے نہیں داخل کرتا، اور اس کو داخل کرنے کی دائیں بائیں سے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کے بارے میں یہ میں نے آپ درج کر دیا کہ مجھے کسی آیت پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ سرے سے ہے ہی نہیں، کسی روایت کی توجہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تو سرے سے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں۔ مذہب کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں بیدار ہو جاؤ، موت دروازے پر دستک دے رہی ہے، یہ زندگی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی، نئی زندگی کی اس کے فوراً بعد ابتدا ہو جائے گی، اور وہ زندگی ابدی ہے، اور خدا وہاں منتظر ہے کہ اپنی اس دنیا میں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے منتخب کرے۔ کیا تم منتخب ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ مطلب وہ یہ بتاتا ہے، اس نسب العین کو واضح کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس نسب العین تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس کا جواب بھی یہ دیتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے وجود کی تطہیر کرنی ہے، اسے پاکیزہ بنانا ہے۔ تم عام انسان ہو، تم کوئی ڈاکٹر ہو، تم کوئی انجینئر ہو، تم کوئی سائنسدان ہو، تم حکمران ہو، جو بھی ہو، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ تمہارے بدن کو پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہاری خوراک کو پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لو گے، اسی کے لحاظ سے میری اس دنیا میں بھی بڑا مرتبہ حاصل کر لو۔ تو اگر آپ مدد کے لیے کوئی تحریک کا لفظ استعمال کرنے پہ اشارہ کرتے ہو تو وہ اس چیز کی تحریک ہے، یعنی لوگوں کو اس عیش دوام تک پہنچانے کی تحریک، اس کا اس دنیا کی زندگی میں کسی نسب العین سے کوئی طرح ہو، یہ ایک بات۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کل کا خلاصہ نکال کے پیش کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے انسان ہونے پر کچھ شرم سی محسوس کرنے لگتا، یعنی وہ پیغمبر کی حیثیت سے بھی انسان کو یا بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی کچھ حقیر ہی سمجھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی چیز مجھے ہونا چاہیے، اور یہ بڑی چیز جب نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو یزدان پر کمل کا آگے ہمت مردانہ تو خدا ہی ہونا چاہیے، تو یہ چیز نسب العین بنا لی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو جس طرح میں نے پہلے ہدف سے متعلق عرض کیا، آپ اسی طرح سادہ ترجمہ لے کے پڑھ جائیے، اس کی پوری تعلیم یہ ہے کہ تم انسان ہو اور انسانی ہو، اور خدا ہونا یا بننا تو ایک طرف رہا، میری مخلوقات میں بھی سب سے افضل نہیں، میں نے تمہیں بڑی عزت بڑا کرم نواز سے نوازا ہے، لیکن انسانی بنا ہے، اور ایک حقیر قطرہ آپ سے بنا ہے، مٹی اور گائے سے اٹھایا ہے، تمہارے اندر نفس کے روح کر کے تمہیں سب و بسر کی صلاحیتیں دی ہیں، اور ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنا دی ہے، لیکن مخلوق ہی اس سے حل بھی نہیں، اور اپنی اس حیثیت کو پہچانو، عیاض قدر خود بشرار۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کتنی بڑی چیز تمہاری منتظر ہے، اور یہاں پر بھی اس کا ہدف اور نسب العین اس جنت کو قرار دیا ہے جو خدا کی خوشنودی کے سرے میں ملے گی، نہ کہ خدا بن جانے کو اس کا نسب العین قرار دیا، یا اس چیز کو نسب العین قرار دیا ہے کہ تمہاری حقیقت میں ہوں، اس کو دریافت کر لو۔ اس سے بھی قرآن مجید بالکل خالی ہے، اور اس درجے میں خالی ہے کہ جس زمانے میں بر صغیر میں کچھ بڑے لوگوں کے مابین تصوف اور اس کے نسب و نائم پر بحث ہوئی، اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کچھ تنقید کر ڈالی، خاص طور پر بحث کے وجود کے نظریے پر، اور تصوف کے سب سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے بڑے غزل گو حافظ شیراز پر تنقید کر ڈالی، اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، तो उसमें अदबी नस्पुरैन को बयान करते हुए उन्होंने इस तरह के अशआर लिखे कि बगदर हाफिज साहबा गुसार जामश जहर अजम सरमायादार, कि आप शराब पीने वाले हाफिज से आगे निकल जाओ, इसका जाम तो मौत के जहर की तरह है। एक हंगामा बर्पा हो गया, कि अशआर नहीं है तारीफी। उस हंगामे में खास तौर पर निजामी साहिब ने, हसन निजामी ने, बड़े मशहूर अदीब भी थे और निजामुद्दीन की जो खानकाह है उसके मुतवल्ली भी थे, आप लोगों ने भी शायद उनकी अदबी कहानियां पढ़ी होगी जो उन्होंने खासतौर पर 1857 के गदर के बाद लिखी है, उन्होंने एहतजाज किया और एक तरह की मुहिम चला ली इकबाल के खिलाफ, और उसमें कहीं ये लिख दिया कि मैं अब बाज़ुल वजूद, जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूं, मैं अब बाज़ुल वजूद को कुरान से साबित करूंगा, इकबाल की तनकीद के जवाब में। तो उस जमाने में अकबर इलाहाबादी जिंदा थे, आप अकबर इलाहाबादी से वाकिफ होंगे, बहुत बदलसन और बहुत गैर मामूली जहीन शख्सियत, वही अकबर इलाहाबादी है जिन्होंने इकबाल को लंगड़ा आम भेजा था तोहफे के तौर पर। इकबाल ने उसकी रसीद लिखी कि इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। अकबर इलाहाबादी ने ये जब सुना तो उन्होंने हसन निजामी को खत लिखा और उसमें कहा कि ये बड़ी कमजोर जगह तुमने मुंतखब की है, कुरान मजीद में ये मिलेगा नहीं जिसको तलाश करने के लिए। तो कुरान मजीद इस तरह की हर चीज से बिल्कुल खाली, यानी जिस तरह वो उस पहले नस्कुलैन के जिक्र से भी खाली है, बिल्कुल उसी तरह इससे भी खाली है। इनाचे जो एक दो आयात मौजू बनाई जाती है, ये हकीकत है तो उनका जिक्र भी अभी अभी किसी सलीम तबा आदमी के सामने किया जाए सादा तर्जुमा करके, तो उसको मजे का खेल मालूम होगा, कोई तल्लुक नहीं। उसका मामला भी यही है। तो कुरान मजीद उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर खड़ा है। यही वजह है कि जब मैंने बुरहान में तसव्वुफ पर अपना मज़मून लिखा है, इस्लाम और तसव्वुफ के ज़ेरे उनवान, तो शुरू यहां से किया है कि तसव्वुफ एक मुतबादी दीन है, यानी वो एक पैरल मजहब है, ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम की कोई ताबीज है। दोनों का नस्बैन बिल्कुल अलग है। एक का नस्बैन बंदे को बंदा बनाना है और दूसरे का नस्बैन बंदे को खुदा बनाना है, तो ये दोनों के दरमियान शत्तानामा कहना होगा, कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी सूरत आएगी इसके बाद, अब तीसरी चीज पर आइए, मुसलमान महकूम हो गए हैं, उनका एम्पायर खत्म हो गया है, वो जवाल में मुब्तला है, दुनिया की कौमें उन पर टूटी पड़ रही हैं। हमारे आम तौर पर रहनुमा और उलमा इसी जवाल में इसको बयान करते हैं, मगरबियत और इस्लाम की एक कशमकश बरपा है और मगरबी तहजीब इस्लाम इस्लामी तहजीब तो निकलती चली जा रही है, इसलिए इस सूरत हाल से मुसलमानों को निकालने की जद्दोजहद करनी चाहिए। ये तीसरी चीज, इसका भी उसी तरीके से जायजा लेके देखना चाहिए कि कुरान मजीद या मजहब अपनी ताबियात में इसको क्या अहमियत देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आपसे ये कहेगा कि आपको अपनी तस्हीर करनी है, अपना तजकिया करना है, अपने आपको पाकीज़ा बनाना है, अपनी इंफरादी जिंदगी को भी पाकीज़ा बनाना है, इज्तिमाई जिंदगी को भी पाकीज़ा बनाना है, लेकिन दुनिया में आपका गलबा कायम होना चाहिए, दुनिया में आपकी बर्तरी कायम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह की एक चीज है जैसे कि हमारे अंदर बहुत सी आदमियां पैदा हो जाती, यानी मेरा घर अच्छा हो, मेरा कारोबार अच्छा हो, मेरे माशी अहवाल में तरक्की हो, मेरी कौम बुलंदी सरफराजी तक पहुंचे, ऐसी चीज बिल्कुल जायज। हर कौम को यहां हाजिर है कि वो अपने जवाल के अखबार मुतयन करे, उससे निकलने की कोशिश करे, किसी बर्तन मुकाम पर पहुंचे, लेकिन कुरान मजीद इसको कोई मजहबी मसला बनाता है, यानी उसने मुसलमानों को पाबंद किया इस बात का कि तुम पर कभी जवाल नहीं आना चाहिए, या आए तो तुम्हें उसके लिए ये और ये काम करने जरूर हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह सिरे से उसका बहुत ही नहीं। یعنی آپ قرآن مجید کو اس زاویے سے بھی پڑھ جائیے, اور ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی حدیث کا ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے سارے پر ایک نظر ڈال دیجیے. یہ سرے سے بس رہی ہے, زیر بحث ہی نہیں. اس کو مسلمانوں کا کبھی کوئی نسب العین نہیں بنایا گیا. قرآن مجید اس سارے مسئلے کے بارے میں البتہ کچھ الہی قوانین بیان کرتا ہے, ان کا میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہوئے. قرآن مجید ایک بات یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں ہم قوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک بات باندھا ہے, جب اللہ پر ایمان کے مباحث لکھے ہیں وہ بات ہے سننے الہیہ کا بات. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا طریقے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس کو قرآن اپنی تعبیر میں سنت کہتا ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے جس کا ذکر حدیث سنت کی پیسوں میں ہوتا ہے. اسی کے لیے آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت کئی جگہ پڑھی ہوئی ہوگی کہ ولن تجد سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو قرآن کچھ سنن بیان کرتا ہے, یعنی اللہ کے کچھ طریقے بیان کرتا ہے جن کے ساتھ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے, دنیا کا نظم کیسے چل رہا ہے. ان میں سے ایک چیز کے بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جیسے افراد کا امتحان ہو رہا ہے, یعنی ہر ہر فرد مارز امتحان میں, ہر ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ایک محدود مدت دیتے ہیں, اور اس مدت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے, اپنے علم کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے, اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ہر قوم کو بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے, ہر ہر قوم کو فیصلہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اسی امتحان سے گزروں گا. اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں 50 قومیں ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, تو انہوں نے ان کی ایک لائن لگا دی کہ پہلے اس کو, پھر اس کو, پھر اس کو. اگر تاریخ پر آپ اس کا اطلاق کیے تو دنیا سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد سے پھیلی, حام, سام اور یابس. حامی نسلیں ہیں جنہوں نے ابتدا میں افریقہ وغیرہ میں اور پھر اس کے قریب کے علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی. تو پہلے حام کی اولاد کو منتخب کیا گیا اس کے لیے قومی حیثیت سے, یعنی فرق تو پہلے دن سے مارے امتحان میں ہے, لیکن ایک قوم کو لائن میں سے پکڑ کے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سرفراز کے طور پر. یہ جو منتخب کر کے اس کو لائن میں کھڑا کرنا ہے, یہ کس اصول پر ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ثواب دی ہے. ایسے ہی جیسے میں کسی کو سیگل کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں, آدم جی کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں, اور جیسے کسی کو میں ایک فقیر کے گھر میں جوہری پیدا کر دیتا ہوں. یعنی اس معاملے میں بھی وہ مجھ سے یا آپ سے پوچھ کے یہ معاملہ نہیں کرتے, ان کی حکمت کیا ہے اس کو انہوں نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ یہ کہتے ہیں میں اس طرح منتخب کرتا ہوں, اور منتخب کرنے کے بعد پھر میں وہ سب کچھ اس قوم کو دیتا ہوں جس کی دنیا میں, جس کو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا عروج, حکومت, یہ سب دیتا ہوں. اور جب میں یہ سب دے دیتا ہوں اس کے بعد لیتا اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے پستی میں نہ دے جائے. یعنی دینے کے لیے کیا اصول ہے یہ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں, میرا انتخاب ہے. لینے کے معاملے میں نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ ان اللہ قومن حتی سے میں اپنا معاملہ جب ایک بار کر لیتا ہوں, کسی قوم کو سرپرازی دیتا ہوں, تو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ نہیں بدل جاتی کے اندر. آپ جیسے طالبی نے دنیا کی 26 تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے, تو وہ چیزیں بھی اپنے تجربے اور مشاہدے سے متعین کر سکتے ہیں اور میرا اس وقت موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ انتخاب کے پیچھے بظاہر کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان کیا, یعنی اس کو خدا کی سوابی پر رکھا ہے, لیکن اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا. اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم کی قومیں ایک ایک کر کے اسٹیج پر آئیں, اور پھر جتنی مہلت ان کے لیے ہوئے کچھ لوگ امت نظر مقرر ہے ایک مدت, جیسے میری آپ کی عمر طے ہے اتنا عرصہ ملنا ہے, وہ عرصہ ان کے لیے بھی مقرر ہے, اور اس عرصے کے دوران میں وہ امتحان سے گزرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, دوسری قوم آ جاتی, تیسری آ جاتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم عددی طور پر ایک معیار پر کھڑی رہی ہو اور اب تک معاملات چل رہے ہوں, بلکہ یہی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ سامی قوموں کا تھا. سام کی اولاد میں سے یہ جو مشرق وسطی کی قومیں ہیں, عرب ہیں, یہ سامی ہیں, تو سامی قوموں کا دور شروع ہوا, اور ایک طویل عرصے تک سامی قومیں اسی طرح قطار میں لگی رہی. یہ جو دنیا پر اب قومیں حکومت کر رہی ہیں, ان کا حال اس دور میں یہ تھا کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم ابن حزم ہے, وہ اندلس میں تھے, انہوں نے مغربی اقوام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حملہ کرنے اور فتح کرنے کی آخر سمجھ میں نہیں آتا, وجہ کیا ہے, یہ بےچارے تو بیڑ بکریوں کے ساتھ وہاں سرد موسم میں پڑے ہوئے, ان کے اندر وہ زندگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے. یعنی وہ زمانہ بالکل مختلف تھا اس سے. اس زمانے میں سامی قومیں اپنے بام عروج پر تھیں, اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ لائن میں ایک کو پکڑتے تھے اور یہ موقع دیتے تھے. پھر اس کے بعد جس وقت عربوں کی سلطنت اندلس میں بھی الٹ دی گئی, اور ادھر باقی سلطنت بھی ترکوں نے الٹ دی, اور مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو معذور کر دیا گیا, یعنی آخری خلیفہ گئی مراد آخری عرب خلیفہ, تو پھر ترکوں کی حکومت قائم ہوئی, تو گویا یافس کی اولاد یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کا انتخاب شروع ہو گیا, اور اب کم و بیش 500-600 سال سے یافس کی اولاد ایک ایک کر کے اسٹیج پر لائی جا رہی ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہ جو لائن لگائی گئی تھی ایک طرف سے, یہ ختم ہوگی تو قیامت آئے گی, یعنی تمام اقوام اسی طریقے سے آئیں گی, اور پھر ان میں سے ایک ایک کو اس اسٹیج پر لا کے کیا کیا جا رہا ہے, مذہب اور مہلک ہوا, کچھ کی طرف میں پیغمبر بھیج کے ایک معاملے حجت کرتا رہا ہوں, اور پھر عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا رہا ہوں, یعنی خاتمہ عذاب پر ہوا ہے, اور کچھ طبعی قانون کے تحت حلال پہ جاتی, اور یہ الہ یوم القیامہ اسی طرح جاری رہے گا, یہاں تک کہ ان اقوام میں یعنی یافس کی اولاد میں سے جو ان کا کور ہے, جو وسط ایشیا کی کور میں قومی آباد ہے, یافس کی اولاد نے اصل میں اپنی ابتدا یہاں سے کی تھی, باقی دنیا میں وہیں سے پھیلے ہیں, یعنی اسی علاقے سے ہجرت کر کے یورپ کو آباد کیا, کیا آپ جانتے ہیں کہ معلوم تاریخ میں امریکہ کو آباد کیا, آسٹریلیا کو آباد کیا, اور اس طرح بائبل کی تعبیر کے مطابق دنیا کے پھاٹکوں تک پہنچ گئی یافس کی اولاد, لیکن اس کا اصل وطن وہی ہے, جو کور ہے اس کی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سائیکل ہے انتخاب کا, یہ چلتے چلتے اس کور تک پہنچ جائے گا, اور پھر یافس کے دو بیٹے گوگ میگوگ کی نسل سے جو ان کی کور وہاں آباد ہے, یاجوج اور ماجوج, یہ دنیا کے اوپر پھر پڑیں گے, من کل حددی ینسلون, اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر دنیا پر غلبہ پانے کے لیے نکلیں گے کہ معلوم ہوگا کہ ہر گھاٹی سے پلے پڑ رہے ہیں, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ صرف دو شہر رہ جائیں گے جن پر براہ راست غلبہ نہیں ہوگا, بس تب فرمایا کہ ہمارا قول واقع ہو جائے گا اور پھر ہم اس دنیا کا خاتمہ کر دیں. تو عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اسکیم بیان کی ہے وہ قرآن مجید میں یہ بیان کی, یعنی اس میں جو لائن لگی ہوئی ہے اس پر کسی دوسری قوم کے ایک بار ہلاکت یا عذاب سے دو چار ہونے کے بعد پھر اسٹیج پر آنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی یہ ایک لائن ہے, اس پہ ایک کے بعد دوسرے کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. ایک موقع ہے جو ہر ایک کو ملنا ہے, کسی کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں. ایک تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عروج و زوال کا قرآن مجید نے اللہ کی اسکیم کے مطابق کیا قانون تعلق ہوتے ہیں. دوسری چیز وہ بھی قرآن مجید نے اور بائبل دونوں نے بڑی اچھی طرح واضح کر دی ہے, وہ اللہ کا ایک خصوصی انتخاب ہے دنیا کی قوموں میں. وہ خصوصی انتخاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہتمام کیا, اور پھر اس کی پوری تعریف بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو میں نے تمہاری فطرت میں وضعیت کر دی, کیونکہ میری ہدایت بنیادی طور پر دو نکات پر مبنی ہے, ایک خدا کی معرفت یعنی میری معرفت, اور دوسری اخلاقی شکر, خیر اور شر کا شکر. تو پہلی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے جب پیدا کیا تو اس وقت تم سے عہد لیا اور پھر تمہارے شعور سے اس کو محو کر دیا. تم نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ ہاں ہمارا ایک خالق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں ہر شخص کو قیامت میں پوچھوں گا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا یعنی حیوانی وجود کی تکمیل ہو گئی, تو پھر میں نے جب نفس روح کر کے انسانی شخصیت اس حیوان کو دی تو فالحمہ فجورہ و تقویٰ, اس وقت ہی خیر و شر کو اس کے اندر الہام کر دیا. تو یہی دین ہے, پورا دین انہیں دو نکات سے پھوٹتا ہے. تو فرمایا کہ تو میں نے تمہاری فطرت میں وضعیت کیا تھا, پھر میں نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے جاری نہیں کیا کہ وہ کوئی نئی چیز تمہیں جا کے دین رہے تھے, نہیں وہ اس لیے تھے کہ تمہیں تذکیر کریں, یاد دلائیں کہ تمہارے اندر یہ موجود ہے, اور پھر جو ان کے تقاضے ہیں وہ تمہیں بتا دیں, یعنی خیر و شر کے شعور کے اور خدا کی معرفت کے تقاضے کیا ہیں, اس کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے, اس کی تفصیلات تمہیں بتا دیں. تو وہ یہ دو کام کرنے کے لیے ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان میں سے پہلا دور تو وہ تھا کہ جس میں ایک ایک قوم کے اندر سے میں نے ایک فرد کی حیثیت سے رسول کا انتخاب کیا, اور پھر اس کے ذریعے سے اس قوم پر اتمام حجت کر کے اس دنیا میں اس کا فیصلہ کر دیا. پیدا جا رسولوں خود یا بین ہم دیکھتے پورے انصاف کے ساتھ, یہ وہی ہے جس کا ذکر اصل قانون میں روز زوال کے اصل قانون میں او مذہب و حال کے الفاظ سے ہوا ہے, فیصلہ کر دیا. اور دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری ذریت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو میں نے دنیا کی تمام قوموں کے اندر سے اپنی منتخب قوم کی حیثیت سے لے لیا. یہ قرآن مجید کو کھول کے صرف سورہ بقرہ کی تمہید کی ان تاریخ آیتیں پڑھیں گے تو قرآن مجید اپنا یہ قانون بیان کرنا شروع کر دے, اور یہاں سے شروع کرے گا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی, وہ فضل تو مدن لازمی, میں نے دنیا کی پوری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں ایک خصوصی منصب دیا تھا. وہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا, وہ وہی منصب تھا جو میں اس سے پہلے پیغمبروں کو دیتا رہا ہوں. پوری قوم کا انتخاب کر لیا. جب اس پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا جس کے دو بڑے حصے ہیں, ایک بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل, تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو اور فیصلے سنا دیے. ایک یہ کہ اب نبوت انہی میں خاص ہے, چنانچہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل محمد رسول اللہ. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور تاریخی اندازہ ہی لگایا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کم و بیش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور اس کے بعد 2000 سال کے قریب بنی اسرائیل اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں, پھر کوئی 575 سال کا زمانہ قدرت ہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اور اب اگر 14 صدیوں کو شامل کر لیں تو وہی زمانہ ہم بھی پورا کرنے والے ہیں، کم و بیش 2000 سال۔ تو یہ کوئی 4000 سال کی مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا، ایک یہ فیصلہ سنایا۔ دوسرا یہ کہ سرزمین عرب کو، جزیرہ نما عرب کو بنی اسماعیل کے لیے، اور کنعان کو جس کو آپ اب فلسطین کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے منتخب کر کے حکم دے دیا گیا، اور یہ حکم کتاب استثناء میں پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے، تورات میں حکم دے دیا گیا کہ ان کو خالی کرا دیا جائے اور ان میں خدا کا معبد بنایا جائے، توحید کا مرکز بنایا جائے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان دونوں علاقوں میں آباد ہوں گے اور وہ خدا کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ بالکل دنیا کے متمدن، دنیا کے وقت کے علاقے تھے جن کا انتخاب ہمیشہ کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان دونوں علاقوں کے بارے میں کچھ خصوصی قوانین ہیں جن کا ظاہر ہے کہ اس وقت ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی سوال ہوگا تو میں عرض کر دوں گا۔ ان خصوصی قوانین کو جو باقی دنیا کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں ترتیب کے ساتھ بیان کر دی۔ اب یہ جو قوم منتخب کی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خاندان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت نبوت کے منصب کے لیے منتخب کی گئی۔ قرآن مجید کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، میں نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کو اور پھر پوری آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یہ بھی آل ابراہیم کا حصہ ہے جس میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو پوری دنیا سے منتخب کیا ہے اپنے اس منصب کے لیے کہ یہ میرے دین کے گواہ بن کر اس جزیرہ نما عرب اور فلسطین میں توحید کے علم بتان کرے، یہ اعلان کیا قرآن مجید نے اور اس خاص خصوصی قانون کو بیان کیا۔ اس خصوصی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو اس وقت ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ذریت ابراہیم کے لیے قومی حیثیت سے دنیا ہی میں جزا و سزا ہوگی۔ یعنی ایک تو خدا کا وہ عام قانون ہے جو ساری قوموں کے لیے جاری ہے، ایک خصوصی قانون ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر خدا کے وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عروج دے گا، سرفرازی دے گا، اور خدا کے وفادار نہیں رہیں گے تو اس دنیا میں باقی قوموں سے ان کی پٹائی کروا دیں گے۔ اس قانون کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ جان کر دیا گیا۔ اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے، یعنی جو ایک عمومی قانون جان کر دیا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اس میں کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس میں یہ ہے کہ وہیں اس تم ادنا اوف ویادی اوف ویادے کم، تم میرا وعدہ پورا کر دو میں اپنا پورا کر دوں گا، تم لوٹ آؤ میں بھی لوٹ آؤں، یعنی اس میں دوبارہ انتخاب کی بشارت بھی پوشیدہ ہے لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو مسلمانوں کا کور بنی اسماعیل ہے، یعنی عرب، ان کے بارے میں یہ خصوصی قانون کے عروج زوال کا ہے موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن اس مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اس کے بعد اب آپ آسانی سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج زوال میں ایک طرف تو وہ عوامل کار فرما ہے جو کسی بھی قوم کے عروج زوال کے لیے عام قانون کے تحت کار فرما ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایک خصوصی چیز، کیونکہ ان کا کور عرب اور بنی اسماعیل ہے تو وہ خصوصی قانون بھی کار فرما ہے، یعنی دونوں چیزیں مل کے نتیجہ نکال رہی ہیں۔ اس کو میں نے اپنے ایک مختصر سے مضمون میں بیان کیا ہے، میری کتاب مقامات کا حصہ ہے وہ، مسلمانوں کا زوال کے عنوان سے متعین کر کے میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ اسباب جو کچھ بھی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تین ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے سامی اور حامی قوم نہیں ہے میں، یعنی ایک عمومی قانون تو جاری ہے ان کے بارے میں بھی، اس کے ساتھ وہ ایک منتخب قوم بھی ہے، یعنی کیونکہ ان کا کور بنی اسماعیل ہے تو منتخب قوم بھی ہے، اور یہ بات بھی تورات میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دی ہے کہ جو لوگ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کی دعوت پر ایمان لا کے ان کا حصہ بن جائیں گے ان پر بھی قبل اسی قانون کا اطلاق ہوگا، جیسے وہ اسی شریعت کے پابند ہوں گے اسی طرح ان پر قبل اس قانون کا، قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان پر عروج ہوگا تو ان کو بھی ملے گا، اگر ان پر زوال آئے گا تو ان کو بھی اس کو بہت نہ پڑے گا، قبل یہ بھی اس کے حصے دار بنیں گے، یہ تورات بھی بیان کر دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو عمومی قانون ہے اس کے تحت تو جو معاملہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، یہ جو نئی تاسیس ہوئی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو قرآن دیا گیا، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اب میزان اور فرقان ہے، تمہاری زندگی میں اس کو ایک مہمن کی حیثیت حاصل ہے، یہ خدا کی ہدایت کا آخری سر چشمہ ہے، تمہارے لیے یہ حکم کی حیثیت رکھے گا، اب قیامت تک کے لیے اس کو تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، تمہیں حق و باطل کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ایک ترازو ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، اس پر تم نے ہر چیز کو فرض کر دینا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس کو لے کر نکلو اور نذیر للعالمین ہو جاؤ۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دیا گیا تو اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا، یعنی یہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اوہی علیہ حاضر قرآن انذرکم بہ ومن بلغ، یہ مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور پھر جس کو یہ پہنچتا چلا جائے وہ بھی یہی ذمہ داری انجام دیتا چلا جائے قیامت تک کے لیے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ نذیرا للعالمین ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اب اس کو دنیا کو انذار کرنا ہے، مسلمان اس کو لے کر اٹھیں، اس کو محور بنائیں، یہ ان کے علم و عمل کا مرکز ہو، یہ ایک مہمن کی حیثیت سے میزان کی حیثیت سے ان کے فیصلے کریں، یہ حکم بن کر رہے ان کے اندر، مسلمانوں نے اپنے علم و عمل میں قرآن کی یہ حیثیت ختم کر دی، میں کم کرتی بھی نہیں کہہ رہا ختم کرتی، نہ ان کے علم میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے نہ عمل میں یہ حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اس کو بیان کیا ایک بال نے کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، یہ قرآن تم نے اٹھا کے پسے پش ڈال دیا ہے اب خاری تمہارا مقدر ہے، مسلمان قوم یا آپ کے لیے بنی اسماعیل جس عظیم منصب کے لیے منصب کیے گئے تھے اس کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو اس حیثیت سے ان کے یہاں محور اور مرکز کی حیثیت حاصل، لیکن یہ حاصل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ چیز ختم ہو جائے گی تو خدا کا وعدہ ہے سرفرازی بھی ختم ہو جائے گا، یعنی وہ خدا کا عہد نامہ ہے، اس کو سمجھ کر بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں، دیکھیے وہ اپنے پہلے دور کی کتابوں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ خدا کا عہد نامہ ہے ایک قوم کے ساتھ، اس کا حوالہ دیا نا قرآن، میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میرا عہد یہ ہے کہ میری شریعت اور میری کتاب کے نمبردار بن جاؤ، اور تمہارے ساتھ عہد کیا ہے اس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں پر سرفرازی حاصل ہوگی، تو یہ عہد ہم فراموش کر چکے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ ہے جو لازمن نکلتا تھا وہ نکل آیا ہے، اور اس طرح گویا عذاب کا تازیانہ جیسے بنی اسرائیل کی پیٹھ پر برس رہا ہے ویسے ہی بنی اسماعیل کی پیٹھ پر، یہ بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا جو عام قانون ہے جس کے تحت قوموں کا عروج زوال ہوتا ہے اس میں بہت غیر معمولی اہمیت طبعی علوم کو حاصل ہے، یعنی جب میں نے کہا کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں لے جاتی ہے، آپ دنیا کی پوری تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں، جب عام قانون کے تحت کسی قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے تو وہ طبعی علوم میں بھی آگے ہوتی ہے، یہ وہی علوم ہے جن کو آپ دور حال میں سائنسی علوم کہتے ہیں، پہیے کی ایجاد سے لے کر آج تک دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ ہوا، ابتدائی دو صدیوں ہی میں ان کا تعارف ایک طرف یونانی فلسفے سے ہوا اور دوسری جانب مختلف تہذیبوں میں صوفیانہ مذہب کی روایت سے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. ان دونوں کے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تمام تر ذہانتوں کا اصلی مرکز ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس بن گئی، یعنی اس کائنات کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے، حادث اور قدیم کا باہمی رشتہ کیا ہے، اس سے کائنات کا سلوک کیسے ہوتا ہے، جو خالص فلسفے کے اور تصوف کے یا صوفیانہ مذاہب کے مسائل تھے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور اللہ کی کتاب ما بعد الطبیعیات کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکی، لہذا مسلمانوں کو بحثیت قوم ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. ان کی ساری توجہ کا مرکز طبعی علوم ہونے چاہیے تھے، سائنسی علوم ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ بھی کہ ایسا نہیں ہو سکا. چنانچہ اپنی پوری تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیے، کسی قوم میں اعلیٰ ذہانتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے پیدا ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کا تناسب کبھی بگڑنے نہیں دیا، اعلیٰ لوگوں کو پیدا کرنے کا بھی، یعنی بڑے شاعر، بڑے ادیب، بڑے سائنسی ذہن رکھنے والے ایک مخصوص تعداد میں ہر قوم کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہوتے رہے. لیکن ماحول کیا ہے؟ میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ بچے کے منہ میں چشنی ڈالتے یا وہ ڈاکٹر ہوتا تھا یا انجینئر ہوتا تھا. یعنی یہاں دو ہی پیشے تھے جن کے لیے مائیں خواب بھی دیکھتی تھی اور پھر مار پیٹ کے خواہ خدا نے اس کو سالکین بننے کے لیے پیدا کیا اور پہلے بھی یہی بنانے کی کوشش کی. تو یہ ظاہر ہے کہ فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے جو آپ شروع کر دیتے ہیں. تو قومی سطح پر جب ہمارے ہاں ہر ذہین آدمی کی برتری اور اس کا مقام فلسفے اور صوفیانہ مذاہب کے ما بعد طبیعیاتی مسائل سے اشتغال میں تلاش کیا جانے لگا، تو لوگوں کے لیے ماحول یہ بن گیا کہ وہ اس کو توجہ دے. چنانچہ ہماری روایت کا آخری بڑا آدمی اقبال بھی اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اس سے مختلف نہیں ہے. تو یہ چیز اس کے نتیجے میں ایک اور لطیف چیز پیدا ہو گئی اور وہ اعلیٰ ادب اور اعلیٰ شاعری تھی، اور اس نے ان حقائق کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ دنیا میں اس کی نظر نہیں تھی. یعنی یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ سیٹ کرتا کہ بس یہ مولانا روم میں اور شاہ ستار کی کتابوں میں اور جامع میں اور ہمارے یہاں کے سائف کریم اور عرفی اور اقبال اور غالب، یہ کس درجے کی شاعری کرتے ہیں. یعنی یہ وہی حقائق ہے، وہی باب آنے کی ریاستی حقائق جو در حقیقت ہمارا موضوع نہیں تھے، مسئلہ ہی نہیں تھے، وہ طے کر دیے گئے تھے، لیکن یونانی فلسفے اور صوفیانہ روایت کے اختلاط نے انہیں محبوب بنا دیا. اب ہر آدمی کا اشتغال اسی میں ہے. تو بڑی بڑی ذہانتوں کے لیے ہوئے ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا، لیکن اگر آپ پرانا مارک مارک کرو کہ اکثر و بیشتر یا تو زندگی قرار دیے گئے یا مار پیٹ کے فارغ کر دیے گئے. زیادہ تر انہی لوگوں کو برتری اور مقام حاصل ہوا، حکیم الامت وہی قرار پائے جو اس حکمت سے آشنا ہوئے. تو نتیجہ یہ کہ ایک جس کو میں ایک حدیث کے الفاظ میں کہوں گا کہ علم لا ينفع ہے، بالکل بیکار علم جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی باقی قوموں کو ضرورت تھی اس کی، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے آخری نتائج معلوم نہیں تھے. ان کو حق تھا کہ وہ 5000 سال تک تامل کنیاں مارتے رہے، اس میں ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، یہ طے تھا. اس کے استعمال بھی واضح تھے، لیکن سارا استعمال بھی اس میں ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بتدریج کچھ درمیان میں آپ کو روشنی کی کرنے بھی نظر آتی ہیں. لیکن قومی حیثیت سے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں طبعی علوم سے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی امامت سر تسر اہل مغرب کو ہوتے ہو گئی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس امتحان میں ڈالوں کہ آپ پچھلے 400 سال میں طبعی علوم میں اپنا بھی کوئی اکتشاف بیان کر دیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید کامیابی نہیں، اور اپنی بھی کوئی ایجاد پیش کر دیں تو شاید اس میں بھی کامیابی نہیں. دنیا میں اس وقت جو مشرقی اقوام بھی اس مقابلے میں کھڑی ہیں، ابھی تک ان کے ہاں ایجاد اور اختراع نہیں ہے، نقالی ایجاد اور اختراع کا تمام تر عمل مغربی میں ہوا ہے، اور یہ سائنسی علوم میں بھی ہوا ہے، دنیوی یا طبعی علوم کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اس کو اب پیور سائنسز کہتے ہیں اور دوسرے سوشل سائنس، دونوں میں تمام تر ارتقا مل گیا ہوا ہے اس دور میں. تو دنیا کے اندر اگر آپ کو جینا ہے، یعنی ایک تو الہی قوانین ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، دنیا میں اگر آپ کو عزت کے ساتھ جینا ہے تو طبعی علوم میں آپ کو دنیا سے آگے ہونا ہوگا ہر دور میں، تب آپ اپنی برتری کو قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رکھ سکتے، کوئی امکان نہیں. دوسری چیز، تیسری اور آخری چیز، انسان کا اخلاقی وجود. اخلاقی وجود کے پھر دو حصے ہیں، ایک کا ظہور ہمارے انفرادی اخلاقیات اور ہمارے خاندانی اور معاشرتی اخلاقیات میں ہوتا ہے، اور ایک کا ظہور ہمارے اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے. قوموں کے عروج و زوال میں انفرادی اخلاقیات بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن بڑا کردار، کیونکہ یہاں فرد زیر بحث نہیں، یہ قوم زیر بحث ہے، اجتماعی اخلاقیات کا، یعنی قومی حیثیت سے آپ میں عزم ہے، آپ میں ارادہ ہے، آپ میں شجاعت ہے، آپ میں قوم کے ساتھ اور قومی نسب العین کے ساتھ وابستگی ہے، آپ ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کو ہنر بنا بیٹھے ہیں، یا آپ دنیا میں سچائی کے علم بردار ہیں، آپ دنیا کو تجارت میں، ہنر مندی میں اعتماد بخش سکتے ہیں، لوگ آپ کا نام سن کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں سے کوئی دھوکہ کوئی فریب نہیں ہو سکتا، ان میں سے کس جگہ پر کھڑے. تو تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اجتماعی اخلاقیات میں کوئی قوم کہاں کھڑی ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اپنے الفاظ صرف کرنے کی ضرورت ہے، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمان قوم اجتماعی اخلاقیات میں کہاں کھڑی ہے. میں اس کے امتحان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھائی یا بیٹا یا باپ بستر مرگ پر ہو، اور یہ کہا جائے کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے دو دوائیں ہیں، ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے، تو آپ کا انتخاب اس وقت کر رہے ہیں، یعنی دو نوے بھی نہیں لگیں گے، آپ کا باطن اور آپ کا ضمیر فیصلہ سنا دے گا کہ آپ کس قوم پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس کی دعا میں ملاوٹ کا اندیشہ نہیں، خرابی کا اندیشہ نہیں. تو یہ اجتماعی اخلاقیات میں ہمارا مقام ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی. اس زوال سے ان کو نکالنے کے لیے یہ سارا علمی تجزیہ اور ان اسباب کا صحیح تعین ضروری تھا. پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی پوری قیادت میں اس کا آخری درجے میں فقدان ہے، یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس نے اس طریقے سے قرآن مجید سے اس پورے قانون کو سمجھا ہو اور مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہو، بلکہ جو ہماری لیڈرشپ نے فلسفہ پیش کیا وہ اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ تمہاری سرفرازی کا فیصلہ ابتدا میں بھی جہاد سے ہوا تھا، اب بھی اسی سے ہوگا، عزم اور جذبے کے ساتھ اٹھو اور دنیا سے لڑ جاؤ، اور پھر دیکھو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. لیکن پچھلے 200 سال سے وہ اطمینان کے عرش پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی اترنے کا ارادہ نہیں، اس لیے کہ وہ قانون ہی بالکل مختلف ہے جس کے ساتھ وہ اترا کرتے ہیں. پوری لیڈرشپ اس وقت آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کے آپ سلامین پڑھیں، پچھلے 200 سال میں وہ یہی بات کر رہے ہیں. آپ جمال الدین افغانی کو دیکھ لیں، آپ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھ لیں، آپ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو دیکھ لیں، آپ مفتی محمد عبدالرؤف صاحب کو دیکھ لیں، آپ اخوان کی قیادت کو دیکھ لیں، بنیادی میسج یہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ باقی باتیں نہیں کہی جاتی، لیکن یہ پوری کی پوری بات سامنے رکھ کے مسلمانوں کو کہا جاتا کہ ویسے تو عام قانون کے مطابق دوسری باری نہیں خدا دیتا، ہر قوم کو اس نے اس کی باری دے دی ہے، تم بھی لے چکے ہو، لیکن تمہارے ساتھ اس کا ایک وعدہ ضرور ہے، اور وہ وعدہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ میرا عہد پورا کر دو، میں بھی اپنا عہد پورا کر دوں گا، تم لوٹ آؤ تو میں بھی لوٹ آؤں گا، یہ وعدہ ہے. لیکن اس وعدے کے لیے اس طرح کی منادی کی ضرورت تھی جیسے حضرت مسیح نے کی، جس میں رومیوں کے عیوب نہیں بیان کیے جاتے، और रोमियो भाग जाओ, हम मुनज्जम होकर तुम्हें भगाने आ रहे हैं, वो रोमियो वो के नारे नहीं लगाए जाते। उसमें मुसलमान कौम को मुखातिब करके कहा जाता है कि तुम कहां ढूंढ रहे हो। अगर आपने इसको पढ़ना हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम के काम कैसे करते थे, तो आप इंजील में सर्मन ऑफ द माउंट पर एक नजर डाल लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहाड़ी के बाद में सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने क्या लबो लहजा अपनाया है और किस तरीके से अपनी कौम के अरबाब अनवक्त को, उलमा को, रहमान को मुखातिब करके ये कहा है कि खुदा का कानून क्या है और उसके नतज तुम्हारे लिए क्या है। मैंने अपने तालिबाना मुताले की हद तक जो कुछ समझा है वो आपके सामने पेश कर दिया है। अकूल और कौल लिहाजा
सवाल ये है, आपने अभी फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले मुख्तलिफ कौमों के अफराद को नबी के तौर पर चुना और उसके बाद एक वक्त आया जिसमें कि अल्लाह ताला ने अपनी कौम को आले इब्राहिम को बहर की मजबूरी कौम के चुना कि वहां से नबी आएंगे। और
यानी दोनों काम
जी,
लेकिन वो भी उन्हीं में रहेगी
जी
और वो पूरी कौम भी एक लिहाज से नबूवत के मन तक
आए। मेरा सवाल उसमें सिर्फ ये है कि और वो वक्त का भी एक कम वेश अंदाजा लगाया जाता है तारीख में, कि जैसे आपने बताया कि तकरीबन 2100 कब्ल मसीह में
कम वेश।
तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तारीख में जो हमने 4 या 5 हजार साल की तारीख पढ़ी है उसमें बाद शख्सियात के बारे में एक इबहाम पैदा होता है कि शायद मुमकिन तौर पे ये लोग अपने अपने कौमों में रसूल होंगे या नबी होंगे। जरूरी नहीं है, हमारे पास की तस्दीक नहीं है। मसलन गौतम बुद्ध के बारे में एक बार लोगों का ख्याल आ जाता है या किसी और इस तरह की शख्सियात जो तारीख में रही हैं या चीन में या दूसरे इलाकों में, लेकिन ये सारे के सारे हजरत इब्राहिम के बाद के लोग हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों की तारीख और उन नबियों के बारे में कोई नहीं मालूम और ये फिर मुमकिन तौर पर हो नहीं सकते, तो क्या ये इसका मतलब है?
मैंने ये जो पूरा कानून आपके सामने बयान किया है ये क्योंकि हमारे यहां लोगों की नजर में नहीं है, तो इस वजह से वो जब ऐसी शख्सियात को देखते हैं जिनके गैर मामूली असरात हुए, अब गौतम बुद्ध के या बुद्धा के असरात कोई मामूली असरात नहीं है, करोड़ों लोग जिन तक उनका पैगाम पहुंचा है जो कुछ भी है, लेकिन हकीकत यही है कि नबूवत का कोई सवाल नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। यानी इंसान ने हकीकत तक पहुंचने के लिए दो रास्ते इख्तियार किए हैं। तीसरा रास्ता वो है जिसको हम इल्हामी मज़ाहिब का रास्ता कहते हैं। मैं बता चुका हूं कल कि अल्लाह ताला राह चलते एक सख्त तारीख रात में एक शख्स को बुलाते हैं और बुलाते कहते हैं कि अब तुम पैरोगी करो। यहां इधर से कोई इनिशिएटिव नहीं होता, पता भी नहीं होता, मालूम भी नहीं होता। रिसालत मार्ग सरसलम के मामले में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, तो सबका तरीका अल्लाह ताला कहेंगे। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग चीज है। बाकी पूरी दुनिया में इंसान ने दो रास्ते इख्तियार किए, एक इस बात पर शदीद इसरार कि मेरी अक्ल काफी है इसके लिए कि मैं हकायक का इजाद करके अपने लिए हिदायत हासिल करूं। उसका जो सबसे ज्यादा पैगम्बराना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पैगम्बरों की तरह के असरात रखने वाला जहूर है, वो यूनानी फलसफी सकरात में हुआ है। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस पर तसनीफात की है कि सकरात शायद छोड़ गया। यही सूरत हाल सूफियाना मदद की है, यानी मेरा विज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, ये दर हकीकत मेरी रियाजतों के नतीजे में आपको वहां पहुंचा देगा। यानी बुद्धा इसी तरीके से अपने बातिन की तरफ मतवजे होते हैं, उनकी जो स्टैब्लिश हिस्ट्री है उसमें वो गिया के जंगल में जाके ध्यान ध्यान में मसरूफ होते हैं, अपनी बेगम के साथ रात को सफर नहीं कर रहे होते कि अल्लाह ताला फरमाए कि इन्नी अल्लाह इधर आ जाओ। तो सूफियाना मजाहब में बुद्धा सबसे बड़ी शख्सियत है, यानी जिसमें इंसान अपने बातिनी रियासतों से हकीकत उज़्मा के साथ ताल्लुक कायम करने की सही करता है, उसका भी इल्हामी नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं। الہامی نبوت کی تاریخ کو ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور بائبل کی روشنی میں بیان کیا, وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے بائبل میں بھی اور قرآن میں.
مختصر سا سوال ہے, ایک تو کمنٹ کیا کہ جو تین اسباب آپ نے بیان کیے وہ بڑے ریویلنگ تھے اور دل کو بھی لگتے ہیں, لیکن ایک جو حیرت یہ ہوئی کہ صدیوں سے محیط جو اسلامی تحریک ہیں اور ہمارے اسلامک ہیں رہنما ہیں, کیا ان کی تشخیص مکمل طور پہ نادرست تھی نامکمل تھی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تین اسباب ہیں یہ فرد کو تو مخاطب کرتے ہیں, لیکن جو ماڈرن اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ اجتماعی زندگی ہے, اس کو یہ ایڈریس اس سے کیسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جو فرد کی حیثیت سے اگر ہم کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے مدد ہمیں نہیں کرتا, لیکن کیا یہ ایسے ہے کہ آپ یہ کیا یہ وہی میسج ہے کہ سیاست اور دین دو بالکل الگ لکشوں پہ انہیں الگ ہی رکھنا چاہیے؟ ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں.
دیکھیے مذہب کیا ہے وہ میں نے بیان کیا, مذہب کے تقاضے کیا ہیں وہ آپ سے کیا چاہتا ہے وہ میرا خیال ہے شاید آخری نشست کا موضوع ہے ہماری دینی ذمہ داری میں, ایسا ہی
جی کل
وہ کل ہے وہ بھی میں بیان کر دوں گا. مذہب آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کے لازمی تقاضے کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید نے دو اور دو چار کی طرح بیان کر دی ہیں, ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. قرآن اپنے میسج کے بارے میں یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ مجھے یا آپ کو کوئی استعمال کرنا ہے, واضح طور پر اپنی بات بیان کر, وہ میں عرض کر دوں. اس کے بعد ہماری دنیا کی زندگی ہے. مذہب کا میسج یہ ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ ایک طبیب ہیں, آپ ایک سائنسدان ہیں, میں مذہب مخاطب ہوتے ہوئے میں تم سے تطہیر نفس چاہتا ہوں. تمہاری سیاست بھی پاک ہونی چاہیے, تمہاری معیشت بھی پاک ہونی چاہیے, کاروبار کی کرنے کے لیے بیٹھے ہو یا منڈی میں بیٹھے ہو یا دفتر میں بیٹھے ہو, میرا مسئلہ میرا کنسرن اخلاقی ہے. یعنی تم کیا کر رہے ہو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, تم نے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں؟ اپنے اس میسج کے لحاظ سے وہ معیشت سے نہیں متعلق تھا, وہ سیاست سے نہیں متعلق. یعنی اس اخلاقی تطہیر کے پیغام کو وہ ہر ہر جگہ لے کے جائے گا, آپ کے کسی میدان کو نہیں چھوڑے گا. یعنی ایک تو سیاست وہ ہے جو آپ انتخابات میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ حکمران کی خوابگاہ میں پہنچ کر بھی یہ کہے گا کہ نہیں یہ تطہیر تمہارے ایک ایک اقدام میں ہونی چاہیے. تو مذہب یہاں سے تو ہر چیز سے متعلق ہے, لیکن جس کو آپ سیاست کہتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, سرے سے کوئی تعلق. اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو وہ در حقیقت دین کا رقص جہاں اس اخلاقی کنٹرول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اگر کسی حکمران کے ہاں اخلاقی اصول بےمانی ہو جائے, وہ میکیل ولی کے سیاسی اصولوں کا قائل ہو جائے, تو چنگیزی وجود میں آتی ہے. ویسے اس پر رشید احمد صدیقی نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا, اقبال نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے چنگیزی ہو جاتی ہے, لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ اگر سیاست کے ساتھ دین کو وابستہ کر دیا ہے تو پھر کیا حادثہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہم وہ حوادث بھی بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. مذہب آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک شعبے سے متعلق ہوتا ہے, وہ تو آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہوئے ڈاکٹر کے اوپر بھی حکومت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ حکومت کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ اخلاقی اصولوں سے. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ آپریشن کیا تھا, یہ اس کا موقع نہیں. اسی طرح سیاست بحثیت سے سیاست اس کا موضوع نہیں ہے, لیکن اس نے سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ اخلاقی اصولوں کو قانون کی شکل میں لازم ضرور کر دیا. وہ ایک الگ بحث ہے, اس کو میں بیان بھی کر دیا ہے, بس یہی غلطی ہوئی ہے. یعنی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. باقی رہ گئی آپ کی سیاسی زندگی, تو ایک جائز کام ہے آپ اس کے لیے سیاسی جماعتیں بنائیے, طریقے اٹھائیے, اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیجیے, یہ بالکل جائز چیزیں ہیں. لیکن خدا کے لیے اس معاملے میں مذہب کا نام بھی استعمال نہیں. مذہب کو جب اس طرح کے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, مذہب کے حسین چہرے کو مسخ کر دیا. مذہب کا اپروچ سب تصرف اخلاقی کی اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ ہے. وہ تو آپ کو یعنی میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی نہیں چھوڑتا, وہاں بھی آ جاتا ہے. اخلاقی اصولوں کی پابندی ہر جگہ ہے.
سب کو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا یا کچھ میں نے آپ کے یوٹیوب پہ کلپس دیکھے ہیں, جو مجھے آئیڈیا ملتا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک انسان اور اللہ کے درمیان لنک ہے, دیر شوڈنٹ بی اینی میڈیم بٹوین دیم. اس حساب میں جو میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. میں ان کو کہتا ہوں کہ جو اسلام کے پانچ بنیادی اصول ہیں اس کے علاوہ ایوری تھنگ از ڈیبیٹیبل اکارڈنگ ٹو یور اون کانفیڈینس, یور اون نالج. تو اگر مذہب, سیاست, یہ ہر چیز علیحدہ رکھی جائے اور ایک انسان اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ لنک ہو, اور اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟
اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جب قائم ہوگا تو اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک تو کام یہ کر سکتے تھے کہ بندے سے کہیں کہ تعلق اچھا قائم ہو گیا ہے, تشریف لے آؤ. یہ تو وہ کہتے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس دنیا کے اندر تم کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, تو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ اب جو دنیا کی زندگی میں تم داخل ہو رہے ہو, یہاں قدم قدم پر خدا اوپر کھڑا ہے اور وہ تم سے پوچھے گا کہ کم تو نہیں تول رہے, دھوکہ تو نہیں دے رہے, کسی کے ساتھ جاتی نہیں کر رہے, دوا میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے, دفتر میں گئے ہوئے ہو اور وہاں پر بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دو وہ کام کسی اور کے سپورٹ کر کے تبدیلی دورے پر تو نہیں لے جائے. بہنوں گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے, اس کی نگہداشت کرنے کی بجائے تم یہاں تو نہیں آ گئے, جاوید احمد گاندھی کا کلیکٹر سن رہے ہیں, تو وہ تو ایک ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا, حکمران کے پاس بھی جائے گا اور پوچھے گا کہ تم کو تو خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ادا کرنا ہے, تمہیں لوگوں کے سامنے جواب دے رہنا ہے, تمہارے کرتے کا حساب بھی لوگ مانگ سکتے ہیں, دینے کے لیے تیار ہو تو ہر جگہ پہنچے گا. اس وجہ سے یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے اور میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو مذہب یہ نہیں بتانے کے لیے آیا کہ آپ نے چارپائی کیسے بنانی ہے, ایٹم بم کیسے بنانا ہے, بندوق کیسے تیار کرنی ہے, یہ بھی نہیں بتانے آ رہا کہ اپنی حکومت کو اچھی حکومت میں بدلنے کے لیے کیسے جدوجہد کرنی ہے. یہ سارے دنیوی شعبے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کام آپ کریں گے تو وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے اخلاقی وجود پر آلودگی تو نہیں آئی. یہ مذہب کا ریلیشن ہے, اس ریلیشن کو ٹھیک سمجھ لیجیے, ورنہ وہ احمقانہ حرکتیں ہوتی ہیں جن کی تاریخ میں بیان کر چکا.
یہ سارے آج کے جو سمجھ میرے میں جو آئی ہے کہ اٹس آل بیسڈ آن مارلس اخلاقیات, اگر ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں اور ہر ایک لوگ,
سب سے بڑا حصہ یہ ہے. ویسے ویسے پورے اجزاء جو ہیں وہ پورے اجزاء جو ہیں وہ چار ہیں, یعنی کہیں غلط فہمی ہو. آپ کے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے, اس کے کچھ آداب بتائے گئے. آپ کے خورنوش کھانے پینے کو پاک ہونا چاہیے, اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی. آپ کے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے, ہر ہر شعبہ زندگی میں, اس کے لیے قوانین بھی دیے گئے اور ہدایات بھی دی گئی. اور آپ اپنی اس پاکیزگی کو نشو و نما دینے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں. یہ چار چیز مذہب کا پورا کانٹینٹ یہ.
یہ جو پیوریٹی کے چار آئٹمس ہیں کہ انسان کو کیسے پیور,
ان میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا حصہ اخلاق ہے.
مثلاق کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ ویسٹ اور جس کے خلاف ساری موومنٹ چل رہی ہے اسلامک سائڈ میں, ویسٹ میں اخلاق بدتر ہیں, گر چکے ہیں اور گرے ہوئے اخلاق ان کے ہیں سارے, اور خاص طور مگر جب ہم رہے ہیں ابھی اس ملک میں, یہاں دیکھے کہ جب بھی آتے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پیورٹی آف آل دیز تھنگ پرٹیکولرلی آف جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچائی ہے, قدر ہے, اکوالٹی ہے, رائٹ آف اسپیچ ہے, ساری باتیں, یہ تو سب کچھ ادھر پڑا ہے, مگر پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ویسٹ کے خلاف گرے ہوئے, اس کے بارے میں آپ کی کیا
کہا؟ بہت کچھ جاتا ہے, میں تو اپنے کہے کے لیے جواب دہ ہوں. قرآن مجید نے جو اخلاقی بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے چھ شعبے بیان کر دیے ہیں، ان میں سے تین مثبت ہیں تین منفی ہیں. مثبت شعبے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ عدل کریں، یعنی زندگی کے ہر معاملے انصاف پر قائم ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خدا توفیق دے تو احسان کے مقام پر پہنچے، یعنی احسان کریں، صرف اتنا ہی نہیں کہ پورا پورا ادا کر دیں، آگے بڑھ کر نیکی اور خیر کا طریقہ دوسروں کے ساتھ اختیار کریں، دوسری چیز یہ. اور تیسری یہ ہے کہ آپ کا ایک قریبی دائرہ بنتا ہے عزیزوں اور رشتہ داروں کا، ان کے حقوق ایسے ہی ادا کریں جس طرح کہ آپ اپنی جان کا حق ادا کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جس کو مثبت طور پر مذہب اخلاقی بنیادی اخلاقیات قرار دیتا ہے. تین چیزیں منفی ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کریں، اسم کہا جاتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں. دوسرے یہ کہ بغی کا ارتکاب نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان مال اور آبرو کے خلاف کوئی ادنا درجے کی زیادتی نہ ہونے پائے. اور تیسری یہ کہ آپ جنسی معاملات میں غیروں کی طرف رجحان نہ رکھیں، اپنی بیویوں کے دائرے میں رہیں. مغرب کے ہاں صرف ایک دائرہ ہے جس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، باقی میں تو وہ برتری کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم اگر نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ٹوپی لے جائیں. سچی بات یہ ہے، اگر اس سے مختلف تجربہ ہوا مغرب میں رہنے والے کسی شخص کو تو ضرور مجھے مستفید کریں. اور ہم چھ کے چھ شعبوں میں ماشاء اللہ بڑے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہیں، اور یہ جس ایک شعبے کے بارے میں بستری میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں بھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم بند کمروں میں وہ کر لیتے ہیں وہ ادھر کھلے آپ کر.
جی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے کنعان کے علاقہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیا گیا ہے، اور
جزیرہ نما عرب
بنی اسماعیل کو دے دیا گیا، لیکن ابتدا اسلام سے دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان حاکم کی یا حکمران کی کوشش کرے کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیں. اس کے سلسلے میں کافی جنگیں ہوئی ہیں، کافی لوگ وہاں ہیں، تو کیا واقعی میں ہمارے بیت المقدس کا کوئی حق بنتا ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے سے مذہب اسلام اور کرسچینٹی کو ایگزسٹ کرتے ہیں یا کانفلکٹ میں ہیں؟ میرا یہ کہہ لیجیے کمپیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے یا کوئی ایگزسٹ کرنا چاہیے ان دونوں مذہب مذاہب کو؟
دوسرے سوال کے جواب پہلے دے دیتا ہوں، ذرا کم نازک ہے. قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اور یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے، نہ آپ مسلمانوں کا جو مسلمانی ہے یہ کوئی مذہب ہے. اللہ کا مذہب ہمیشہ صرف اسلام، اور یہ جس طریقے سے کسی بھی مذہب میں فرقے بن جاتے ہیں اسی طریقے سے یہودیت اور نصرانیت فرقے ہیں. اسے اصرار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام وہ اعلان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. جو دین ہم نے آدم کو اور نوح کو دیا تھا وہی ہم نے محمد رسول اللہ کو دیا، یعنی خدا کے ہاں سے الگ الگ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے اسلام. اس کے جس طرح کے رسول اللہ کے بعد فرقے بن رہے ہیں ایسے ہی مختلف ادوار میں گروہ اور فرقے بنتے گئے ہیں، اور کیونکہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو رہی تھی تو وہ اگلے پیغمبر کا اگر انکار کر دیتے تھے تو اپنی ایک الگ حیثیت متعین کر لیتے تھے. جیسے یہود نے حضرت مسیح کو نہیں مانا، ان کے لیے وہ خدا کے آخری پیغمبر تھے، اور ان کو نہ ماننے کے بعد پھر خدا نے اعلان کر دیا کہ جس ذمہ داری پر میں نے تمہیں فائز کیا تھا وہ ختم ہوئی، اور اب قیامت تک کے لیے تم مسیح کے ماننے والوں کے مغلوب ہو کر رہو. تو اس وجہ سے یہ الگ کوئی مذہب نہیں، تو کانفلکٹ کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی کسی کسان کو کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیوبندیوں بریلویوں اور اہل حدیث سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ اسی پس منظروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ابراہیمی دین ہے، یعنی اگر قریب کی نسبت دیکھی جائے جس کے ہم سب پیروں ہیں، اور ہمارے ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، کچھ اختلافات توحید کے تصور میں ہیں، کچھ نبوت میں ہیں، ان پہ گفتگو کرنی چاہیے شریعت کے بارے میں. جاتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہاں سے یعنی الہامی مذہب کی چین کو اصل میں جو تصادم ہے وہ فلسفے کے پورے نظم سے ہے. مغرب میں اس پر پوسٹ ماڈرن تحریک کا ایک پورا کا پورا تصور لے کے سامنے آ گیا ہے. اور دوسرا تصادم صوفیانہ مذہب سے ہے. تو تصادم وہاں ہے, یہاں تو تصادم کا کوئی سوال نہیں. دوسرے سوال کے جواب, پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مسلمانوں کا جب ایک بہت بڑا امپائر قائم ہو گیا رسول اللہ کے بعد, وہ کیوں قائم ہوا, کیسے قائم ہوا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب ہو گیا تو ہر امپائر جب اپنے حدود میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو ہندوستان کشمیر کے معاملے میں اور ہم بلوچستان کے معاملے میں کرتا ہے. تو وہی کرتا کہ جانے کا نہیں لیکن جب ایک امپائر وجود میں رہتا ہے تو اپنی سرحدوں کے بارے میں یہ اخلاقیات پیدا کرتا ہے کہ اس کے ایک ایک انچ کے لیے ہم اپنی جان گنوانے. تو وہ امپائر جب قائم ہوا اس وقت یہود تو اس سے بہت پہلے وہاں سے نکالے جا چکے تھے. یعنی جن کے لیے خاص کیا گیا تھا بنی اسرائیل, ان کو تو رومی وہاں سے مار مار کر نکال چکے تھے. اس وقت مسیحی تھے وہاں. جب ہمارا قبضہ ہو گیا پھر ہم اپنی سلطنت کا اس کو حصہ سمجھتے تھے اور کسی کو وہاں گئی نہیں آنے دیتے تھے. اگر وہ آ جاتے تو مارتے. تو سیاسی معاملات تو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیے, اس کو مدد ہی ہوتا ہے.